السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدا بہدہ الی یوم الدین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس پر تمام اسلامی عبادات کی بنیاد ہے. طہارت ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. اسلام جو تصور ہمیں دیتا ہے وہ تصور ہی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پہلے اسے غسل کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ کلمہ شہادت پڑھے گا، تب وہ اسلام میں داخل ہوگا. طہارت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ کوئی بھی حدیث فقہ کی کتاب جب شروع کی جاتی ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیپٹر رکھا جاتا ہے وہ طہارت کا چیپٹر ہوتا ہے. اسی سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. تو ہم خوش آمدید کرتے ہیں ان تمام طالبات کو جو اسے سیکھنے کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں کہ وہ دین کے احکامات کو جانیں. اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تصور دیا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی یا طہارت نصف ایمان، اس کو قرار دیا گیا ہے. تو آخر کیا بات ہے، کیوں؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے محفوظ کر دی. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نمونہ بنا دیا. قرآن میں اس لیے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. سورہ محمد میں یہ آیت آتی ہے. اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچانا ہے، ضائع ہونے سے بچانا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور ایک طبقہ تو وہ ہے جنہوں نے دین کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے. ایک تصور ہمارے یہاں پر پہلے سے موجود ہے کہ فقہ بہت مشکل چیز ہے اور اسے تو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ہمارے لیے آسان کیا اور قرآن پر عمل کرنا وہ بھی ہمارے لیے آسان کر دیا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ کا معمول کیسا تھا، تو بتا دیا گیا کہ آپ تو پورا کا پورا قرآن کا اخلاق آپ کے اندر موجود تھا، آپ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا. پہلے تو یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ فقہ بہت مشکل چیز ہے. اور فقہ ہے کیا اصل میں؟ فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، کسی چیز کو سمجھنا. اور اسلامی فقہ یہ ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت کچھ لکھا جا چکا، کہا جا چکا، لیکن آپ اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنی سی بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام جو تصور ہمیں دیتا ہے، چونکہ یہ ہمارا دین اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کی نعمت تم پر پوری کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مکمل طریقہ نازل فرما دیا، اب اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اسلام ہمارا دین ایسا دین نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کو بس آنکھیں بند کر کے فیصلہ کرتا ہے، بلکہ یہ جو فقہ ہے دین اسلام کی، اس کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ وقت اور حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے. ہو سکتا ہے اس میں ایک جگہ مسئلہ کچھ اور ہو تو وہاں پر کوئی اور رول اپلائی کیا جائے، اور دوسری جگہ کوئی اور رول اپلائی کیا جائے. تو یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ خوبصورتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، چھوٹی سی مثال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خیبر کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ لوگ فلاں جگہ جا کر نماز پڑھ لیں عصر کی، جب وہاں پہنچ جائیں تو وہاں نماز پڑھیں. اب صحابہ کرام کا گروپ نکلا راستے سے، راستے میں جب یہ لوگ بیچ راستے میں پہنچے تو وہاں پر عصر کی اذان ہو گئی. اب وہاں پر دو لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی، دو گروپ بن گئے. ایک گروپ یہ کہنے لگا کہ چونکہ عصر کی اذان ہو گئی ہے اور یہ صلاۃ الوسطی اس کو کہا گیا ہے، اور اول وقت پر نماز پڑھنا یہ جنت میں جانے والوں کاموں میں سے ہے، تو لہٰذا ہم ابھی نماز پڑھ لیں گے چونکہ اذان ہو گئی ہے۔ دوسرا جو گروپ تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ جا کر نماز وہاں پڑھنا، تو اللہ کے رسول کا حکم زیادہ پریفریبل ہے، لہٰذا ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں گے۔ اب یہ دو گروپ بن گئے، ایک گروپ نے وہیں نماز پڑھ لی اور ایک گروپ نے وہاں جا کر نماز پڑھی۔ تھوڑا ان لوگوں کو نماز پڑھنے میں دیر ہو گئی کیونکہ پہنچنے میں انہیں دیر لگی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا، تو آپ نے دونوں کو درست قرار دیا کہ دونوں نے بھی غلطی نہیں کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فقہ ہے، اصل میں اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ جب پڑھیں یہ اور کہیں کہ اچھا اس میں تو یہ چیز لکھی ہے، ہم کو تو بچپن میں یہ چیز پڑھائی گئی تھی، یہاں تو یہ بات ہے، وہاں تو یہ بات تھی، تو آپ دیکھیں فقہ میں تھوڑا بہت اختلاف تو رہے گا، وقت اور حالات کو سامنے رکھ کر جو فقیہ ہوتا ہے، فقیہ اس کو کہتے ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور پھر سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد حالات کو سامنے رکھ کر اس پر فتویٰ دیتا ہو۔ تو اگر کسی فقیہ نے کسی معاملے میں کوئی فتویٰ دیا ہے تو اس نے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا ہوگا۔ اگر کوئی گرم ممالک میں رہتا ہے تو اس کو وہاں کے حساب سے فتویٰ دینا پڑا ہوگا، اور اگر کوئی سرد ممالک میں رہتا ہے تو اس کو وہاں کے حساب سے فتویٰ دینا پڑے گا۔ تو حالات کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر آپ ہر ایک کو اسی قانون پر پابند رہنے کا آپ اسے نہیں کہہ سکتے یا وہ اسے فالو نہیں کر سکتا ایک ہی قانون کو۔ تو یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو مختلف گروہ ہمیں نظر آتے ہیں، ایک تو وہ آج جو فتنہ ہے ہمارے درمیان، اور یہ اس وقت سے ہوتا آ رہا ہے، سبائی فتنہ جسے کہتے ہیں، کہ عبداللہ بن سبا ایک نامی شخص تھا جس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اصل میں یہ یہودی تھا اور صرف نام کی خاطر یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی خاطر یہ مسلمان ہوا تھا۔ اس کے بعد سے حدیث کا جو انکار کا فتنہ ہے، کیونکہ اس نے جھوٹی حدیثیں گھڑی تھی، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب ہم کوئی بھی حدیث کو نہیں مانیں گے، اور بہت سارے لوگ آج اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے ہیں، اور حدیث کو نہ ماننے کے لیے وہ حدیث ہی کا سہارا لیتے ہیں اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کچھ مسئلہ دریافت کیا تھا، ان سے کچھ غلطی ہو گئی تھی، اس بنا پر جب اللہ کے رسول نے ان سے کچھ پوچھا تو وہ باتیں کچھ ایسی تھیں، حالانکہ وہ باتیں بہت ہی تہذیب کے دائرے میں رکھ کر کی گئیں، لیکن جو منکرین حدیث ہے اسی حدیث کو جواز بنا کر پورے حدیث کے ذخیرے کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں نہیں کر سکتے، یا جب غسل کے طہارت کے مسائل آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل معاملات یا ان کے پرائیویٹ باتیں وہ کیوں لوگوں کے سامنے آئیں، اور یہ غلط ہے، لہٰذا اس بنا پر وہ حدیث ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کے لوگ ہوئے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور چونکہ آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا گیا اس لیے آپ کے حالات بھی محفوظ رکھے گئے۔ اسی بنا پر آج ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہمارے لیے کتنی آسانی، آپ دیکھیں بہت زیادہ آسانی ہے۔ اگر یہ سارے حالات آپ کی زندگی کے ہمارے سامنے نہ ہوتے تو ہم تبھی بالکل بیچ چوراہے پر کھڑے ہوتے اور ہمیں کچھ سجھائی نہ دے رہا ہوتا۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان کے فالوورز کو کچھ نہیں معلوم کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری، کوئی حالت محفوظ نہیں رکھے گئے۔ تو لہٰذا یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کے حالات، ان کی باتوں کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ دوسرا گروہ ایک یہ ہے کہ صفائی اور طہارت کے معاملے میں، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب، ان کے یہاں پر طہارت کا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو بالکل ہی بے مہار، یعنی انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ غسل اور طہارت کیا چیز ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو بہت ہی ایکسٹریم بنا لیا ہے، کہ جیسے رہبانیت، عیسائیوں میں رہبانیت پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے قریب ہی نہ جاؤ جس سے طہارت ختم ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک غلط تصور ہے تو یہ دونوں کے بیچ میں اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ سب سے بہترین تعلیم ہے، اور ہمارا دین سب سے بہترین اور معتدل دین ہے. اور دین اسلام دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو فطرت کے مطابق ہمارے لیے احکام بھی رکھے ہیں کہ جس ساخت پر اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قانون بھی بنائے اور ہمیں ویسی تعلیمات دی گئیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا شکر و احسان ہے. تو اسلام جو تصور ہمیں دیتا ہے کہ جسم کی طہارت کے ساتھ لباس کی طہارت، جگہ کی طہارت، یعنی نماز کا ایک وہ رکن بنا دیا گیا اس بات کو کہ نماز کے لیے آپ کو ہر طرح سے پاکیزہ ہونا ضروری ہے، طہارت والا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. پھر وضو پر وضو کرنے کے لیے ہمیں بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے کہ اس کے لیے اور زیادہ اجر ہے. وضو کے بعد اگر کسی کو نیند لگ جاتی ہے تو تب بھی ہمیں بتایا گیا کہ پھر اسے دوبارہ وضو کرنا ہے. تو اس طرح سے یہ ترغیب ہمیں دلائی گئی کہ ہم پاک اور صاف رہنے کی کوشش کریں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حال یہ تھا کہ آپ سفر میں بھی اپنا کنگھا، اپنی مسواک اور اپنا آئینہ ساتھ میں رکھتے تھے، اور تیل، یعنی آپ صاف ستھرے رہنا پسند فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی صاف ستھرے دیکھنا چاہتے تھے. یہ ہمارے رسول کی سیرت تھی. پھر اللہ تعالیٰ خود اس بات کو مسلمانوں پر احسان بتاتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت آتی ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ تم پر زندگی تنگ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک اور صاف کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی غسل، وضو اور تیمم کے احکام دے کر اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایک نعمت بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے. حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قبا کی بستی کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. قرآن میں ان کے لیے ایک آیت نازل کی گئی جس پر جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے تو کس بنا پر، تو کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جواب دیا تھا کہ ہم پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ توبہ کی آیت ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. مسجد قبا میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف بیان فرمائی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں. پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی کہ آپ کو جب نبوت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے کہا گیا اور اس دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کہا گیا تو پہلے آپ کو ہدایت دی گئی کہ وہ ثیابک فطہر والرجز فہجر. اے نبی، اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہر طرح سے مکمل ہے، اس میں کہیں کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہے. اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ زندگی گزارنے کا جو ایک اعلیٰ معیار ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، ایسا آپ کو کہیں اور کسی دین کسی مذہب میں نظر نہیں آئے گا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ صاف ستھرے رہا کرو. ایک دفعہ ایک صحابی آپ کے سامنے آئے جو بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری. آپ نے انہیں بال سنوارنے کا حکم دیا. جب وہ دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ پراگندہ بال رہنا شیطانی فعل ہے، یعنی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ رہنا یہ ایک شیطان کا عمل ہے. ایک اور صحابی میلے کو چلے اور بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوئے تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہت کچھ ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، بکریاں، غلام، سب کچھ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تو پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے. آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. طہارت، صفائی، یہ ساری چیزیں ایک دین کا حصہ ہے ہمارے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. فضول خرچی اور اسراف نہ ہو، لیکن صاف ستھرے رہنا یہ دیندار ہونے کی علامت ہے. ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ہے، ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے کہ اچھا جتنے برے حال میں آپ رہیں گے اتنے زیادہ آپ دیندار ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے. اور یہ کانسیپٹ کس لیے پھیلا؟ یہ صوفیزم کی وجہ سے پھیلا. آپ کو معلوم ہو کہ ایک دور ایسا آیا تھا اسلام میں کہ صوفیزم کو بہت زیادہ فروغ ملا، پیر فقیر لوگوں نے کہا کہ جتنے دن وہ نہیں نہائیں گے، جتنے دنیا سے دور رہیں گے، جتنا پھٹا پرانا لباس پہنیں گے، اتنے وہ دیندار کہلائیں گے۔ لہٰذا اس وقت سے پھر دین کو ایسا بنا دیا گیا کہ تم جتنے برے حال میں رہو گے تم اتنے دیندار، ولی اور بابا ہوگے۔ تو یہ کانسیپٹ اسلام ہمیں نہیں دیتا، بلکہ یہ لوگوں کا پیدا کردہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے، طہارت کا، ہر وقت آپ مسواک کرتے، ایون سفر میں بھی مسواک آپ کے ساتھ میں رہتی تھی، اور آپ کا جو آخری عمل تھا وفات سے پہلے وہ بھی مسواک ہی تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو ادیان ہیں، دوسرے جو مذاہب ہیں، اس سے ہم تھوڑا سا تقابل کر لیتے ہیں، کمپیریزن، کہ دوسرے مذاہب میں صفائی کا کیا تصور پایا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو خود قرآن ہی ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ کچھ لوگ بہت ہی ایکسٹریم پر چلے گئے۔ یہود کے یہاں پر تو یہ تھا کہ وہ حالت حیض میں عورت کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیتے تھے، یعنی بالکل ایکسٹریم انہوں نے اختیار کر لی، اس کو چھوتے نہیں تھے، اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے تھے، اس کو بالکل ایک الگ جگہ رکھ دیتے تھے، جیسے آج برہمنوں میں تصور پایا جاتا ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم نصارے کی یہاں پر یہ ہوئی کہ انہوں نے ہر قسم کی پابندی اس کو چھوڑ دیا، پرے کر دیا، اور غسل کا تو کوئی کانسیپٹ ہی ان کے یہاں پر نہیں ہے، حیض اور جنابت کے بعد کے غسل کا۔ ایک کتاب ہے، مولانا ظفر علی خان مرحوم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مورخ مذہب و سائنس، اس میں وہ لکھتے ہیں، اور یہ کتاب دراصل کرسچن ڈاکٹر نے لکھی تھی، ڈاکٹر ریپر، 1882 میں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ قرون وسطی میں یورپ کا بیشتر حصہ جنگل کی طرح تھا، بے جا دلدلیں، غلیظ جوہر تھے، صفائی کا کوئی انتظام نہ تھا، نہ گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیوں اور ڈرین کا انتظام تھا، عوام ایک ہی لباس میں سال ہر سال گزارا کر لیتے، وہ اسے دھوتے تک نہیں تھے، اس کے نتیجے میں وہ بالکل ہی بوسیدہ، میلا اور بدبودار ہو جاتا۔ نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپائے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی پر کفر کا فتویٰ لگایا تو سر فہرست یہ الزام درج تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا کہ یہ کس کا حال ہے، یہ کرسچنز کا حال بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر رہبانیت کو لازم قرار دیا گیا تھا، اور زندگی کی جو آسانیاں ہیں اس پر انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور صفائی، یعنی صاف ستھرے رہنا، یہ ان کے یہاں پر بے دین ہونے کی علامت تھی، کیونکہ جس بادشاہ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تو اس بنا پر لگایا گیا، اس میں جو الزام سب سے پہلے تھا وہ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی طرح روز نہاتا ہے۔ اور اگر آپ یورپ کی ڈارک ایج کی ہسٹری آپ پڑھیں، انٹرنیٹ موجود ہے، آپ لوگ سب ماشاءاللہ سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے یہاں پر صفائی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ ہر گھر کے دروازے کے سامنے ایک بڑا سا گڑھا ہوتا جس میں ہر قسم کی گندگی ڈال دی جاتی، مکھیاں بھن بھناتی، مچھر ہوتے، اور ایک ہی کپڑے میں وہ لوگ سالہ سال گزار دیتے۔ آپ کو سوچیں کہ کیا حال ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ پاپائے روم کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب یا ان کی کسی اور بات کو اچھا سمجھتا ہو یا ہر روز نہاتا ہو، اور ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپائے روم نے 1476 میں ایک عدالت قائم کی جس نے پہلے سال 2000 افراد کو زندہ جلایا اور 70,000 کو جرمانہ اور قید کی سزا دی۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ صرف 2000 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ نہاتے تھے، غلیظ اور میلے جسم کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ جب برطانیہ کا لارڈ پادری باہر نکلتا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی۔ جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا تو فلپ روم نے تمام حمام، جو واش رومز ہوتے ہیں، بند کر دیے یا کروا دیے، کیونکہ ان سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اسی بادشاہ نے اشبیلیے کے گورنر کو محض اس لیے معزول کر دیا کہ وہ روزانہ منہ ہاتھ دھوتا تھا۔ اب اگر آج حال میں ہم دیکھیں، آج حالات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ طہارت کا ان کے یہاں پر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے بعد بھی انہیں غسل کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ ناپاکی، غلاظت، بے حیائی اور ناشائستگی کا یہ عالم ہے کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، نہ قلم اس کو لکھ سکتا ہے۔ اور ان کے واقعات اور حالت کو پڑھ کر ایسے لگتا ہے جیسے اس سوسائٹی سے گھن آنے لگتی ہے۔ آج پورے یورپ اور امریکہ کو خوف و دہشت کے دیو نے اپنے آہنی پنجے میں جکڑا ہوا ہے، وہ ہے ایڈز کی بیماری۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایڈز کی بیماری کس وجہ سے پھیلی ہے، یہی اسی بنا پر، کیونکہ ان کے یہاں پر غسل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور کیوں یہ پھیلی ہے؟ دراصل یہ جو جانوروں کی طرح ان کے یہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ناپاک اور گندے رہنا یا گندگی کی حالت میں زندگی بسر کرنا، تو اس کی بنا پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جس کا کوئی علاج بتایا نہیں جاتا۔ بظاہر دیکھا جائے تو بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کے یہاں پر غسل جنابت اور حیض کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ غسل حیض کا بغیر غسل کیے وہ لوگ آرام سے اسپرے کر لیتے ہیں، بہترین لباس پہن لیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں، لیکن ان کی روح اور ان کا جسم ناپاک ہوتا ہے۔ اور پھر بھی ہم مسلمان جو ہیں آج انہی کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے پیچھے، کہ انہی کو دیکھ کر جیو اور انہی کا لائف اسٹائل اپناؤ۔ تو ایسے یہ لوگ جن کی زندگی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو آج بظاہر جو ہم کو بڑے صاف ستھرے اور ظاہری چمک دمک جو نظر آتی ہے، اس لیے علامہ اقبال نے بہت ہی خوب کہا تھا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا تہذیبی نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ یعنی بظاہر چہرہ بڑا خوبصورت ہے لیکن اندر ان کے بہت ہی زیادہ تاریکی پائی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی بات آپ کو معلوم ہوگی کہ ہمارے یہاں پر خصوصاً ہندوستان میں گائے کے پیشاب کو بہت ہی متبرک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے اور اس کے پیشاب کو بہت زیادہ برکت والا۔ وزیر اعظم گزرے ہیں ہندوستان کے، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ بات تقریباً تمام اخبارات میں شائع ہوئی تھی، کہ تبرک کے طور پر روزانہ صبح وہ گائے کا پیشاب پیتے تھے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ دوسرے مذہبوں میں کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ ایون اسی طرح سے سکھ مذہب میں ان کے یہاں پر پاکیزگی اور طہارت کے تصور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو بھی سکھ اپنے سر بغل یا زیر ناف بال صاف کروا دے یا ختنہ کروا لے، وہ سکھ مذہبی سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب آپ تصور کریں ذرا کہ وہ بالوں کا بڑھنا ہر طرف سے کس قدر ایک وہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ اسلام کو دیکھیے۔ تو جو تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے وہ واقعی میں ایک عظیم نعمت ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمیں جو کانسیپٹ دیا ہے اور ہر بات کو محفوظ کر دیا گیا اللہ کے رسول کی احادیث کو، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے اسی طرح سے طنز کیا تھا ایک دفعہ، اور طنزن کہا تھا کہ تمہارے رسول تو تم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے اہل کتاب نے بڑے طنزی انداز میں سوال کیا، سنا ہے کہ آپ کا پیغمبر آپ کو رفع حاجت کے طریقے بھی سکھاتا ہے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قسم کی کوئی شرمندگی محسوس کرنے یا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے بڑے اعتماد اور بڑے فخر سے جواب دیا کہ ہاں ہمارا پیغمبر ہمیں ہر طرح کی تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ رفع حاجت کے طریقے اور آداب بھی سکھاتا ہے۔ تو اس پر یہود و نصارہ اپنا سب منہ لے کر رہ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج بھی کوئی ایسا ہی چاہیے انسان جو اس طرح سے جواب دے۔ ایک دفعہ اور کسی نان مسلم نے مسلمانوں پر طنز کیا تھا کہ آپ تو بہت ہی جمعہ کے جمعہ نہاتے ہیں، حالانکہ یہ کانسیپٹ پتہ نہیں کیوں آ گیا ہے جمعہ کے جمعہ نہانے کا، اب تو کوئی مسلمان جمعہ کے جمعہ نہیں نہاتا بلکہ روز ہی نہاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں یہ تصور تھا شاید۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے جمعہ کے جمعہ نہاتے ہیں، لیکن ہم روزانہ جب واش روم جاتے ہیں تو ہر بار بغیر طہارت کے واپس نہیں آتے، چاہے وہ حد سے اکبر ہو یا حد سے اصغر ہو۔ تو وہ اپنا سب منہ لے کر رہ گیا تھا، خاموشی ہو گیا تھا بالکل، کیونکہ ان کے یہاں پر تو ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ لوگ جب واش روم جاتے ہیں پیشاب وغیرہ کے لیے تو کوئی پانی وغیرہ کا ان کے یہاں صفائی کا انتظام نہیں ہوتا، بس ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر تو جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے کہا گیا اس کی بنا پر ہر مسلمان اس سے پاک رہتا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے۔ تو یہ کتنی بڑی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قانون طہارت دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسائل کے حل بھی بتائے اور ایسا طریقہ کار ہمیں دے دیا کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جو حدیث میں ہمیں نہ ملے تو ہم حالت کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ جب کتاب ہم پڑھیں گے تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، اور پلیز یہ نہ سوچیں ہم کوئی بھی مکتبہ فکر کو پروموٹ نہیں کر رہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اور قرآن اور سنت سے نزدیک جو مسئلہ لگے گا یا قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر جو مسئلے کا حل نظر آئے گا وہ بات ہم لیں گے۔ ہمارے یہاں پر فقہ کو بالکل ہی ایک جھگڑے کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، تنازع کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ فلاں امام یہ کہتے ہیں فلاں امام یہ کہتے ہیں، ہم تو انہیں کو فالو کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کسی ایک ہی کو فالو کرنا، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس حدیث موجود ہے اور حدیث سے نزدیک تر اس مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے، تو آپ کے لیے کیا چیز پریفریبل ہوگی؟ قرآن اور حدیث ہی نا، کیونکہ کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اور خود تمام جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں ہمارے، ائمہ امام کی جمع ہے دراصل، تو جو بڑے بڑے ائمہ ہمارے گزرے ہیں، خود ان کا یہ قول ہے کہ اگر آپ کو ہماری بات حدیث اور قرآن سے دور محسوس ہوتی ہے، خلاف میں محسوس ہوتی ہے، تو آپ ہماری بات کو رد کر دیجیے اور قرآن اور حدیث کو مان لیجیے۔ یہ خود انہی لوگوں کا کہنا ہے، اور فقہ میں بہت زیادہ وسعت ہے، یقین جانیے۔ اب یہ مت آپ کے کہیے گا کہ فلاں جگہ یہ فتویٰ دے دیا گیا تب یہی لازم و ملزم ہے، نہیں۔ اگر اس سے ملتا جلتا کوئی اور مسئلے کا حل بتایا گیا اور وہ بھی قرآن اور حدیث سے نزدیک تر ہے، تو آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو ابھی ایک مثال دی تھی، ہمیشہ یہ مثال یاد رکھیں، جو عصر کی نماز کی مثال آپ کو دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کیا کہا کہ دونوں نے درست کیا، کہ ایک نے نماز وقت پر پڑھ لی اور ایک نے ڈیلے کر کے اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کی۔ تو دونوں کو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، نہیں، بلکہ دونوں سے کہا کہ تم نے درست کیا۔ تو یہی دراصل فقہ ہے، اور یہ خوبصورتی ہے ہمارے اسلام کی، کہ اسلام ہمیں ایسی تعلیمات نہیں دیتا کہ بس ایک مارو اور دو ٹکڑے کر دو، یا تو بس یہ اور یا تو بس یہ، نہیں، بلکہ اسلام ہمیں ایک معتدل راہ اپنانے کی تعلیم دیتا ہے کہ مسئلے کا حل اس طرح سے بھی نکل سکتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال یہ اور سمجھ لیں آپ، کہ اس زمانے میں جیسے کسی کو روزہ ہے آج، اور روزے میں اس کو اپنا خون ٹیسٹ کروانا ہے، تو کیا وہ خون ٹیسٹ کروا سکتا ہے؟ یعنی کوئی ایسا انجیکشن انجیکٹ کیا جا سکتا ہے اس کو جس سے خون واپس آ سکے اور وہ ٹیسٹ کو دے سکے؟ تو اب اس کا مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ تو علماء کرام نے اس پر بہت ریسرچ کی، تب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک دفعہ کسی صحابی کو کسی بچھو نے، کوئی کیڑے نے ڈنک مارا تھا۔ تو اس پر جب وہ صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اس کو سامنے رکھ کر یہ مسئلے کا حل نکالا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ ایسا یعنی خون ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہی آپ دیکھیں فقہ ہے، کہ کسی مسئلے کو کسی مسئلے پر رکھ کر اس کا حل نکالنا، اور حالات کو سامنے رکھ کر مسئلے کا حل نکالنا۔ یہ نہیں کہ آج سے 100 سال پہلے جو چیزیں ہوتی تھیں آج بھی وہی ہوں، کہ نہیں ہم پہلے زمانے میں گھوڑوں پر سفر کرتے تھے یا اونٹ پر سفر کرتے تھے، لہٰذا آج بھی گھوڑوں اور اونٹ پر ہی سفر کریں گے۔ اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کے حالات آج ہمارے لیے محفوظ ہیں، الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی معاملات کو، آپ نے کبھی خطبے میں یہ مسئلے نہیں دیے تھے، بلکہ لوگ آتے آپ سے پوچھتے، جب مسائل آپ سے دریافت کیے جاتے تب آپ جواب دیا کرتے تھے۔ آپ نے خود جان بوجھ کر اپنے بیڈ رومز کے واقعات کھول کر نہیں بیان فرمائے، جب لوگوں کو مسئلہ درپیش آتا، لوگ آتے پوچھتے تو آپ جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ دراصل دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں ٹھیک ٹھیک رہنمائی فرما کر نبوت اور رسالت کا پورا حق ادا فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار تھا کہ آپ کے جو معاملات تھے ازدواج زندگی کے، وہ معاملات باتیں جو عام سے عام آدمی بھی کسی دوسرے کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول نے محض امت کی آسانی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے لوگوں کو بتانا گوارا کر لیا۔ پھر امہات المومنین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو لوگ امہات المومنین سے آ کر مسئلہ دریافت کرتے، صحابہ کرام آتے یا دوسرے لوگ آتے۔ جب یہ لوگ مسئلہ دریافت کرنے آتے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات امہات المومنین بتاتی۔ آپ نے یہ مسائل کو خطبات میں یا خطبوں میں نہیں بیان فرمایا، بلکہ لوگوں کے پوچھنے پر بتایا۔ اب آپ خود بتائیں کہ جب ازواج مطہرات کے پاس کوئی آتا پوچھنے کے لیے، مسئلے کے حل کے لیے، اب اگر وہ نہ بتاتی تو پھر آج امت محروم ہو جاتی نا ان تمام تعلیمات سے۔ تو امت کی رہنمائی کر کے انہیں ایک صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ رہنمائی کی اور یہ طریقہ ہمیں سکھایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ آ کر سوال کرتے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جوابت دیتی جاتی، اور اسی بنا پر بعض ائمہ کرام کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو فقہ پر دیے گئے جواب ہیں اس سے ایک زخیم کتاب یعنی بہت زیادہ بھاری کتاب تیار ہو سکتی ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے فتاوے ہیں. تو یہ ہم پر بہت بڑا ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت کے مسائل جاننا کیوں ضروری ہے, اور ہر حدیث اور فقہ کی کتابوں میں پہلا چیپٹر طہارت کا رکھا جاتا ہے کیونکہ اس پر ہی تمام عبادات قبول ہونے کا دار و مدار ہے. ایک ہمارے یہاں پر طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے بارے میں یا طہارت کے بارے میں کچھ ہی نہ جانے, ان کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ طہارت کیا ہے, کیسے کرنا چاہیے اور اس کا کیا تصور اسلام ہمیں دیتا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو دیندار کہلواتا ہے لیکن کھل کر اس پر بات کرنا نہیں چاہتا, اور اس پر اس کو وہ شرم و حیا پر محمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا بچوں کو ہم ایسی باتیں کیسے بتائیں. خصوصاً جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ہم کو یہ طہارت کے مسائل بتانا انہیں انتہائی ضروری ہے. ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ خود بتائیں کہ اگر ہم گھر والے ان کو والدین یا استاد نہ بتائیں گے تو بچے کس سے سیکھیں طہارت کے مسائل, کیا غیر مسلموں سے سیکھیں یا کیا اسکول میں کوئی ایسا ہے ان کے پاس کوئی مضمون جس میں وہ طہارت کے مسائل کو جان سکیں. یا پھر ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ باہر جا کر جب ہمارے بچے خصوصاً لڑکے باربر شاپ پر جائیں تو وہاں سے ان کو وہ حاصل کریں اور وہ غلط سلط ان کو مسئلے بتا دیں جو کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو حکمت کے ساتھ ہمیں حل کرنا ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی حال ہی میں بہت ہی ایک شور و غوغا اٹھا تھا ہندوستان میں. یہاں پر ابھی بات آئی تھی کہ ہر اسکول میں 7th اور 8th کے بچوں میں یہ تعلیم کو عام کر دیں, ان کو سب طریقے کار بتا دیں تاکہ جو بھی مسائل ہو رہے ہیں آج ہر ملک میں تو ان کو پہلے سے بتا دیں کہ جیسے ایڈس نہ پھیلے, کینسر نہ ہو. تو اگر آپ خدا نہ خواستہ یعنی الٹا بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی کہ تم غلط تعلقات قائم کرو لیکن ان غلط تعلقات کو قائم کرنے سے پہلے پروٹیکشن کر لو, تو آپ دیکھیں وہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ آپ بچوں کو پہلے سے سب کھول کر بتا دیں, جن کو نہیں معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہو جائے گا. تو اس سے تو اور غلط باتیں پھیل سکتی ہیں. تو اسلام جو تصور ہمیں دیتا ہے وہ بہت ہی بہترین تصور ہے کہ جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ان کو حکمت کے ساتھ یہ طہارت کے مسائل بتا دیے جائیں, جب ان کی شادی ہونے والی ہو شادی سے پہلے ان کو کچھ باتیں بتا دی جائیں تاکہ وہ صحیح طہارت حاصل کر سکیں. بعض لوگ ایسے ہیں یقین جانیے کہ 40-40 سال ان کی عمر ہو گئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کو غسل کا صحیح طریقہ معلوم ہوا, ہم ابھی تک ایسا غسل نہیں کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنی بڑی ہم پر ذمہ داری ہے, کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم پر کہ ہم ایسے لوگوں کو صحیح طریقے کار بتائیں کہ غسل کیا ہوتا ہے, وضو کس طرح سے کرنا ہے, تیمم کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ ہم پر ذمہ داری ہے اصل میں. ایک ذہن ہمارے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اچھا بچوں کو کیسے ہم بتائیں, بچوں کو ہم طہارت کے مسائل بتاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ طہارت کے مسائل بچوں کے سامنے ہم کیسے شیئر کریں, کیسے ان کو بتائیں کہ آپ جب بڑے ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو آپ کو آپ کے زیر ناف بال صاف کرنے ہیں, یا غسل کیسے کیا جاتا ہے, حیض کا غسل کیسے کیا جاتا ہے, جنابت کا کیسے کیا جاتا ہے, یا پھر اگر احتلام ہونے لگے کہ نیند میں بعض اوقات جو ویٹ ڈرمز جس کو کہتے ہیں اس پر بھی غسل لازم ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو طہارت کے مسائل ہیں لوگ کہتے کہ لو ہم کیسے بتائیں بچوں کو, ہمیں شرم آتی ہے, یہ تو بے شرمی کی باتیں ہیں. اور یہ بے شرمی کی باتیں سمجھ کر بچیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں, بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی طہارت کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, نہ والدین نے بتایا نہ استاد کی طرف سے کوئی چیز سامنے آئی اور نہ ہمارے یہاں کوئی اور ایسا انتظام ہے جہاں پر یہ بات بتائی جائے. ہمارے یہاں کے 80% لوگ ان طہارت کی باتوں سے ناواقف اور لا علم ہوتے ہیں یقین جانیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم جب اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے بتائیں تو بے شرمی کی باتیں ہیں, ہمیں حیا آتی ہے, ٹھیک ہے وہ سب باتیں اپنی جگہ, لیکن آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے ہیں بتائیے؟ کیا آپ کے سب بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جاتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے سب کا جواب ہاں میں ہی ہوگا, ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے آپ آج گھر جا کر اپنے بچے کی 8th, 9th اور 10th اسٹینڈرڈ کی بک اٹھائیے سائنس کی, ٹھیک ہے, آپ وہ بک کھول کے دیکھیے, بک میں ہر چیز کھول کر بتائے گی, ایون ہیز کے بارے میں بھی, پیریڈز کے بارے میں بھی, چاہے وہ بوائز ہوں یا گرلز ہوں, سب کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ کیا سرکل ہے. بچوں کو ہر چیز اسکول میں پڑھا دی جاتی ہے, بک میں ہر بات موجود ہے. میں تو آپ کو بہت مختصراً بتا رہی ہوں، اگر آپ بک کھول کے دیکھیں اپنے بچوں کی اسکول کی کتابوں میں آٹھویں نویں اور دسویں کی، تو آپ کو ڈیٹیل میں ہر چیز مل جائیں گی کہ جو آپ پڑھنا تک گوارا نہیں کریں گے، آپ کو شرم محسوس ہوگی پڑھتے ہوئے، لیکن ان کو اسکول میں پڑھا دیا جاتا ہے۔ تب آپ مجھے بتائیے کہ جب ان کو ساری چیزیں کھلی کتاب کی مانند مل جائے گی تو وہ غلط راستے پر جانے کے زیادہ امکانات ہیں ان کے۔ پھر ٹی وی میں ہر تھوڑی دیر کے بعد ایڈ آتا ہے، اب تو بچے سب سمجھتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اچھا کس چیز کا ایڈ آ رہا ہے، کیا چیز بتائی جا رہی ہے، بلکہ ایون بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیا چیز کا ایڈ ہے یہ۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ان کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے جو غلط طریقے سے بتائی جا رہی ہے، اور ان کو صحیح گائیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں، تو ان کے گمراہ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں نا، تو کیوں نہ ان کو دین اسلام کے نظریے کے ساتھ بتائی جائے ساری چیزیں کہ بیٹا یہ چیزیں لازمی ہیں، ضروری ہے، تو ہونی ہے، زندگی کا حصہ ہے یہ چیزیں۔ لیکن اگر آپ پاکیزہ اور صاف ستھرا رہو گے، اپنے آپ کو بچا کر رکھو گے، تو تمہیں ایک اچھی زندگی ملے گی۔ تم ابھی فی الحال اپنے آپ کو بچاؤ گے غلط راہ پر چلنے سے، تمہیں اللہ تعالیٰ اچھا ساتھی عطا کرے گا، ویسے پاکیزہ۔ تو ان کو صحیح رہنمائی کی جائے، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کو بتائی جائے۔ یہ جو دینی مسائل، یہ طہارت کے جو احکام ہیں، کیا ہمارے بچے باہر سے سیکھیں گے غیر مسلموں کے طریقہ کار سے، یا پھر بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقہ کار بتا کر ہم ان کو غلط راہ پر چلنے سے بچا لیں، روک لیں۔ تو یہاں پر بچوں کے سامنے کچھ لوگ ہیں جو زبان کھولنے سے ہی گھبراتے ہیں، شرم و جھجک محسوس کرتے ہیں، اور اس بارے میں کوئی بات سننا گوارا تک نہیں کرتے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو ان مسائل میں اس قدر آزاد ہے کہ وہ یورپ کی طرح ان بچوں کو بلوغت سے پہلے ہی اسکول میں جنسی تعلیم دینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ تو یہ دونوں راستے افراط اور تفریط والے راستے ہیں، جس سے بچوں میں اخلاقی بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہے، یعنی اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ والدین ہی بچے جب بلوغت کی عمر کو پہنچیں تو ان کو صحیح طریقے سے اسلام کی روشنی میں صحیح تعلیمات دے دیں، تاکہ ہمارے بچے غلط راہ پر جانے سے بچ جائیں۔ اگر آپ حکمت کے ساتھ ان احکامات کو ان کے سامنے دے دیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی شرم و جھجک آڑے نہیں آئے گی۔ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے کہ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ حیا دار ہیں، یا اللہ کے رسول سے زیادہ ہم شرم و حیا والے ہیں؟ نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے اور حیا والے تھے، اتنے زیادہ حیا والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے امت کی آسانی کے لیے تعلیمات دیں۔ تو ہم اس کو اس پر محمول نہ کریں، بلکہ ہم حکمت کے ساتھ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے دیں۔ خود صحابہ یا صحابیات اللہ کے رسول سے ایسے مسائل دریافت کرنے کے لیے آتے، لیکن آپ نے کبھی ان کو روکا نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ کی خواتین کی تعریف کیا کرتی تھی کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ مسائل پوچھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتی۔ تو لہٰذا یہ جو ہم طہارت کے مسائل کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم خود سیکھنے والے بنیں، ہم خود سیکھیں، پھر اپنے بچوں کو حکمت کے ساتھ اسے سمجھانے والے بنیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کار ہمارے سامنے آ جائے جس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی اطاعت سے ہی ہمارے اعمال قبول ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم نے آپ کی اطاعت نہ کی تو ہمارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہم یہ طہارت کے مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، تو لوگ حدیث سے نزدیک ہوں، مانوس ہوں، اور خود حدیث کو پڑھیں، جانیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد ائمہ کی رائے کو دیکھیں، جن لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، ریسرچ کی ہے۔ تو احادیث کو سامنے رکھ کر اگر کسی نے کوئی رائے دی ہے تو ہم پہلے قرآن دیکھیں گے۔ جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے، امام ابن جریح رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد عطا جب کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو میں پوچھتا یہ حدیث رسول ہے یا کسی آدمی کی رائے، اگر حدیث ہوتی تو فرماتے یہ علم یعنی حدیث ہے، اور اگر علماء کرام کی رائے ہوتی یا نتیجہ ہوتا ان کے استنباط کا تو فرماتے کہ یہ رائے ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں، ہمارے لیے پہلے اللہ کے رسول کی حدیث، پھر اس کے بعد رائے، تو یہ سٹیپ ہم فالو کریں۔ جو ائمہ کرام نے جو محنت کی ہے وہ بہت ہی زیادہ انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر دے۔ تو ہم اس رائے کو بھی لیں گے، لیکن پہلے ہم حدیث دیکھیں گے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آئینی حیثیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث دراصل قانون کا درجہ رکھتی ہے. یعنی شریعت ہمارے یہاں جو بنتی ہے صرف قرآن کو لے کر نہیں بنتی، بلکہ شریعت قرآن اور حدیث کو لے کر بنتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اس کی وجہ سے ہر مسلمان اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں، کہ مجھے جو بھی بات معلوم ہے کہ میں اسے دوسروں تک پہنچا رہا ہوں. تو یہ تمام باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کتاب کا ہم آغاز کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ بات کو نکال دیجئے کہ فقہ بہت مشکل ہے، اور دوسری ایک بات یہ بھی نکال دیں کہ بس کوئی ایک ہی مسئلے کا حل ہے اسی کو فالو کرنا ہے. نہیں، بلکہ ہمارے دین میں بہت زیادہ وسعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو تنگی نہ پیدا کرو. تو اس حدیث کو آپ لوگ یاد کر لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے کہ بشرو ولا تنفرو، خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، یسرو ولا تعسرو کہ آسانی پیدا کرو عسرت اور تنگ دستی نہ پیدا کرو. تو یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ ان مسائل کو ہمیں سمجھنے والا بنائے. آج تو یہ تعارفی ہمارا ایک لیکچر ہو گیا سمجھے، کل سے ہم اپنی کتاب کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے، اور جو بھی صحیح بات ہوگی وہ قرآن اور حدیث کی ہوگی اور اللہ کے فضل سے ہوگی. اگر کوئی غلطی آتی ہے تو وہ میری اپنی ذاتی کمزوری اور لا علمی کی بنا پر ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اور جو بھی طالبات سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، کیونکہ اپنا قیمتی وقت نکالنا آج کے دور میں مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑی صحیح جہد اور کوشش ہے کہ اتنے مصروف اوقات میں، اور جبکہ اتنے ٹیمپٹیشنز ہیں آج دنیا میں، اتنی زیادہ کشش پیدا کر دی گئی ہے برے کاموں میں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر دین کی طرف آنا اور دین کا علم جاننے کی اپنے دل کے اندر تڑپ رکھنا، یہ واقعی میں سراہے جانے کے قابل کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکت دے اور آپ کو ثابت قدم رکھے. مین چیز ہے ثابت قدم رہنا، ورنہ لوگ تو بہت آتے ہیں. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب طوفان آتا ہے سمندر میں تو جھاگ پہلے آ جاتا ہے نا اوپر، اور پانی نیچے رہتا ہے، بعد میں جھاگ وغیرہ سب ہٹ جاتا ہے، جو اصل چیز ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے. تو جو ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، جو بیکار چیز ہوتی ہے وہ چھٹ جاتی ہے. تو اپنے آپ کو جھاگ نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو اصل جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ بنائیں، ثابت قدم رہیں اور جڑے رہیں، اور ہمیشہ تعلیم حاصل کرتے رہیں. کبھی یہ نہ سوچے کہ اچھا ہم نے یہ تعلیم حاصل کر لی بس ختم ہو گیا، ہم تو بہت بڑے علامہ بن گئے، ہمیں بہت معلومات ہوگی. نہیں، انسان کو زندگی بھر علم حاصل کرنے کا سلسلہ اسے جاری رکھنا چاہیے. اور علم تو دیکھیں سمندر کی مانند ہے، اگر آپ اس میں سے کتنا بھی حصہ حاصل کرتی ہیں دنیا میں جو بھی علم ہے، تو اگر آپ نے جیسے انگلی ڈبوئی سمندر میں، تو آپ کی انگلی کو یا سوئی کو جتنا پانی لگے گا وہ اتنا ہی حصہ ہے بس. تو لہٰذا علم حاصل کرنا کبھی بند نہ کریں، ثابت قدم رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اور اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کوئی ایسی چیز ہم حاصل کر لیں جس سے ہمیں فائدہ ہو. اختلاف کو بنیاد بنا کر ہمیں اپنا اور دوسروں کا نقصان نہیں کرنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.